الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق والے، عظیم اخلاق والے. ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے حسن اخلاق، ایک ہوتا ہے اخلاق عظیم. اخلاق بھی ایک انسان جیسا اگلا آدمی انسان کے ساتھ سلوک کرے اس کے ساتھ ویسے سلوک کرتا ہے، یہ اخلاق. اس لیے اخلاق یہ ہے کہ اگلا کوئی برائی کرے اس کو معاف کر دے. اور خلق عظیم یہ ہے کہ انسان نہ صرف معاف کرے بلکہ اس پر احسان بھی کرے. وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ملا دیمن رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے. ویسے بزرگ لوگ استاد ہوتے تھے تو بادشاہ ان کے شاگرد ہوتے تھے، تو ان بادشاہوں کے اندر بھی درویشی کا ایک خاص انتر ہوتا تھا بادشاہ ہو کر بھی. اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ان کے ہم ذاتی اگر زندگی کو دیکھتے تو کہ درویش، مجاہد اور فقیر والی زندگی، پوری زندگی جہاد میں گزارتی ہوں، پوری 50 سال جہاد میں رہے. کیونکہ ان کے استاد ملا دیمن رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے انسان تھے. دو بھائی ہیں، ملا دیمن، ملا بڈن. اور ہمارے ہاں نور الانوار ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو انہوں نے مکہ شریف میں کتاب 2 مہینے میں لکھی تھی، ملا دیمن رحمۃ اللہ علیہ. تو اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں: وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے حقوق کو بھی ادا کرتے تھے اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے تھے. یہ آپ کا کمال تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس درجے کا آپ کا تعلق تھا تو مخلوق کا خیال بھی نہ آتا، لیکن مخلوق کے چھوٹے سے چھوٹا ہاتھ، چھوٹے چھوٹا ہاتھ، اس کا بھی آپ کو خیال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سردی کے موسم میں، سردی کا موسم ہوتا تھا، مدینہ کے بچے فجر کے بعد برتنوں میں ٹھنڈا پانی لے کر راستے پر کھڑے ہوتے تھے، آپ جب نماز سے نکلتے تو اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے برکت کے لیے، گھروں سے مائیں بھیجتی تھی جاؤ پانی کو متبرک کروا کر لے آؤ. شادی تو باوجود کہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا اور سردی کا موسم ہوتا تھا، لیکن آپ ان کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ برکت کے لیے یہ ماؤں نے ان بچوں کو بھیجا ہے، آپ ہر پانی میں ہاتھ ڈالتے چلے جائیں، اس کا خیال نہ کرتے کہ ٹھنڈا پانی ہے مجھے سردی لگ جائے گی یا سردی کا اثر ہو جائے گا. آپ یعنی آپ خیال دیکھیں، یہ ہے حالانکہ نبی کی ذات جس مقام پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا گزر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں میں اور ان کے مشاہدے میں مشہور رہتے تھے، اور حسی طور پر بھی آپ کو معراج میں اس مقام پر لے جایا گیا جہاں کسی اور کا گزر نہیں تھا. اسی طور پر ایک تو روحانی طور پر، ایک حسی طور پر اب وہاں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مقرب فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مقرب فرشتہ ہے، اس نے بھی کہا کہ یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، آپ ہی جا سکتے ہیں، آپ جائیں. اور پھر کوئی ایک بار کے نہیں، یہ صرف ایک ہی بار اس نماز کے لیے، اس نماز کی کمی کے لیے پیغمبر سلام کتنی بار گئے، 50 نمازوں میں سے 5 5 5 5 کر کے کم کرائی. آپ خود دیکھ لیں کہ رسول اللہ کتنی بار اس دربار میں گئے جہاں پر جبریل السلام کا بھی گزر نہیں ہے، نیچے آ کر اوپر جا رہے ہیں، بلا تکلف جا رہے ہیں. لیکن ادھر مخلوق کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اثر کے بعد اپنی ہر اہلیہ کے بعد جا کر پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے. آج تو ہمیں تھوڑی سی دنیاوی مشغولیت ہو جائے، روحانی بھی نہیں، ہم بیوی بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں ان کا خیال بھی نہیں آتا. وہ سامنے بھی آئے تو 4 5 گالیاں دے دیتے ہیں، بھاڑ میں جاؤ میں پریشان ہوں. بھائی تیری پریشانی دور کرنے کا تو یہی لوگ سبب بنیں گے. تسکن الیہا، بیویاں اس لیے لائے ہیں ان سے سکون حاصل کرو، تو اس سے بات نہیں کرنی، بچوں سے بات نہیں کرنی. اور اگر کوئی روحانیت میں اوپر چلا جائے، تھوڑی سی تصویر پھیر لے، وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی میرے میں تو تم سے بات کرنا گناہ ہے میرے لیے. سلم ہر اہلیہ کو پوچھ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی، میری طبیعت کبھی خراب ہو جاتی، مجھے بخار ہو جاتا، ہمیشہ آ کر پوچھتے تھے عمیرا تیرا کیا حال ہے، خیال رہتا. جو ہی آپ ظاہر کے کام سے فارغ ہوتے گھر آ کر پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، یہی پوچھتے تھے. حاتم تائی کا بیٹا جو عدی ہے، اس کی بہن سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا شام، یہ شام چلا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ گرفتار ہو گئے تھے مدینہ شریف، اور وہ بھاگ گیا. ان کا تو کیسا بھائی ہے مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، غیرت دلائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رحمت العالمین ہے، اگرچہ ہم قیدی بن کر آئی تھی لیکن نہ ہمارے سر سے دوپٹہ اترا، نہ ہماری کی پردہ دری بھی، نہ کسی نے ہماری میلی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا. کہا کہ رسول اللہ کیسی ذات ہے، یہ وہ ذات نہیں جس سے تو بھاگ، بلکہ ان کے قدموں میں آ. یہ بہن نے لکھا. وہ چلا وہاں سے گونگے، اس نے کہا بھی پتہ نہیں وہاں تو بس کیا ہے، بس کاٹ پھیر دیتے ہوں گے. حالانکہ جو جہاد ہے، یہ جہاد دراصل انسانیت کو اس ناسور کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے جو باقی جسم کے لیے مضر ہوتا ہے، اس ناسور کو کاٹنے کے لیے، جسم کو اس حصے کو کاٹنے کے لیے نہیں جو صحیح ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو اسی جگہ کا کرتا ہے جہاں پر گند ہوتا ہے اور وہ گند پورے جسم کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. یہ جہاد کا فلسفہ ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا, کسی مذہبی شخصیت کو قتل نہیں کرنا, جو لڑ نہیں رہا اپنے گھر میں بیٹھو اس کو قتل نہیں کرنا, ہاں جو مقابلے پر آئے اور اسلام کا راستہ روکے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ عناصر ہے. انہیں لکھا وادی بن حاتم آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں گئے ہوئے تھے, وہاں سے مدینہ شریف آ رہے ہیں. عدیم بن حاتم ملے, اپنا تعارف کرایا کہ میں اور ان کی بہن پہلے پناہ دے چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میری اس امت میں چھوٹا بھی بڑا ہے, بڑا بھی بڑا ہے, اگر کوئی ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دے دے گا ہم اس کی رعایت کریں گے اور اس کا اس کو تسلیم کریں گے. رات اس بہن نے اپنے بھائی کو پناہ دی تھی, وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تھی, تو فرمایا کہ آپ کی پناہ کو ہم تسلیم کرتے, آ جائے آگے. اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام کی جماعت دائیں بائیں ہیں, ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں, یہاں کا وقت چل رہا ہے, آگے جماعت چل رہی ہے, کچھ پیچھے جماعت چل رہی ہے, بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. وہ سوچ رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں نبی ہیں, اس نے پڑا ہوا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں, بادشاہ اس تردد میں. اتنی دیر میں دیکھا کہ خاتون اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, ایسے کنارے پر راستے ہی کھڑی, آپ متوجہ ہوئے اور اس کے قریب چلے گئے. اس نے اپنے باتیں سنانا شروع کر دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عقل و فہم کے اعتبار سے بھی کمزور تھی, اس لیے اس نے لمبی داستان شروع کر دی, یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, کچھ ماضی کے قصے شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر ان کی بات, اور کافی دیر ہو گئی اور آپ بڑے اطمینان کی اس سے اس کی بات سنی, آپ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا اماں اگر آئندہ بھی تجھے کبھی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو جہاں کہیں گے اللہ کا رسول حاضر ہو جائے گا. عدیب بن حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ نبی ہے, یہ نبی رحمت ہوتا ہے امت کے لیے, یہ اس کا اخلاق ہے. بادشاہوں کے ہاتھ میں ایسی بیچاری کمزور عورت اور ایسے مسکین کا تو داخلہ بھی نہیں ہے, قریب بھی کوئی نہیں آنے دیتا, ہٹو بچوں کے شور کے اندر ایسے کتنے یتیم اور بیوہ جب مارے جاتے ہیں, اور یہ تو نبی ہیں, یہ نبی کی اخلاق ہے. یہ مجمع رکا ہوا ہے, لوگ رکے ہوئے ہیں, جن میں سردار لوگ بھی ہیں, جن میں سارے ہیں جو ملنے کے لیے وفد بھی آئے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ نہیں کی, آپ بیوہ خاتون کی ساری باتیں سنی, اس کو تسلی دی اور آئندہ کے لیے بھی تسلی کرا کر آپ چلے. جو ہی پیغمبر صاحب مسجد نبی میں اپنی نصیب پر تشریف فرما ہوئے, عدیب بن حاتم آگے آئے اور نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دراز کیجئے, میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, مخلوق کا بھی پورا پورا خیال ہے, خالق کا بھی حق ادا کرتے ہیں, مخلوق کا بھی, خالق کا رات کو کھڑے. یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او من قسم قلیلا وزد علی ورتل القرآن ترتیلا, رات کو کھڑے. حتی ورمت قدمہ, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قدموں پر ورم آ گیا. آپ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین شکت فرماتے ہیں, آپ دیکھیں کھڑے کھڑے قدموں پر ورم آ گیا. ابھی ایک آیت نے پوری رات گزار دی, ایک آیت تعظیم فیلوں میں بات ہو, اللہ اگر تو عذاب دے اس ان کو تو تیرے بندے ہیں تو دے سکتا ہے, اور اگر تو معاف کر دے تو تیری شان ہے معاف کرنے والی. پوری رات روتے روتے امت کے لیے اس آیت پر رسول اللہ نے نماز میں کھڑے کھڑے پوری رات گزار دی اس آیت پر دوہراتے ہیں. ایک آیت توبہ طلوع ہونے والی, یہ خالق کے ساتھ تعلق دیکھے. آپ اکرام نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں, پر میں فلا اکون عبد الشکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. شکر کا تقاضا یہ، یاد رکھو شکر کا تقاضا یہ کہ بندہ اللہ کو زیادہ راضی کرے. عجیب بات ہے، لیکن آج بالکل الٹ مسئلہ ہے. ہم پر نعمت آ جائے تب بھی خدا سے غافل، مصیبت آ جائے تب بھی خدا سے غافل. عجیب بات ہے، مصیبت آئی ہے سیلاب کی، مصیبت آئی اب اس مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، آہوزاری کریں، روئیں، اللہ کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ کو دیکھو غریبوں کا خیال ہی نہیں. استغفر اللہ، مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ جب بچے کی ختنہ ہوتی ہے اور حجام جب وہ اس طرح لگاتا ہے تو بچہ چیخ مارتا ہے، اور عین اس وقت جب چیخ مارتا ہے اس وقت اس کے ماں باپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. عجیب ہے، بچے پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت صاحب، یہ خوشی کا موقع ہے، عجیب خوشی کا موقع ہے، بچہ لہو لہان ہو گیا، بچہ چیخ و چیخ سے لا رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کیسے میرے ظالم ماں باپ ہیں اور کیسا ظالم یہ حجام ہے، یہ چمڑا کاٹ دیا اور مجھے لہو لہان کر دیا، اور ماں باپ مبارکباد 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 مٹھائیاں کھلا رہے ہیں. کہا تم اتنی بات تو سمجھتے ہو کیونکہ تمہیں ماں باپ کی محبت پر اعتماد ہے کہ یہ جو اپنے بچے کے ساتھ کرا رہے خیر خائی ہے، بعد میں یہی بچہ کہے گا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ خیر خائی کی، تاکہ جنہوں نے ان کے دل میں جس خالق نے محبت پیدا کی ہے، کہا کہ اگر وہ ایسا کوئی عمل کر لے تو اعتراض کرنے لگ جاتے. تمہیں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر تعلق ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے. ہاں توبہ استغفار کرتے، اللہ سے پناہ مانتے، اس کی طرف دوڑتے، یہی مطلوب ہے لعلہم یتضرعون. تو آج ہماری عجیب حالتیں ہیں، راحت کا موقع ملے تب بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں تب بھی خدا کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ راحت میں شکر کے ذریعے یاد کرنا چاہیے اور مصیبت میں صبر کے ذریعے یاد کرنا چاہیے. دونوں اپنے یاد کے طریقے بتائیں، صابرین اور شاکرین دونوں اللہ کے پسندیدہ ہیں. جہاں کہ حدیث شریف میں آتا ہے الصائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کھا کر شکر کرنے والا اللہ کے ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، یعنی اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی شکر کرنے والے کا ثواب ہے. تو اس لیے کہ اس نے بھی مولا کو یاد کیا ہے، وہ بھی مولا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یہ اگر کھا رہا ہے تو یہ بھی مولا کے نام پر کھاتا ہے اور مولا کے بعد میں شکر ادا کرتا ہے، اور یہی مولا کو مطلوب ہے کہ ہر حال میں مجھے یاد رکھو، تم پر مشکل ہے تب بھی ہمیں یاد رکھو، تم پر نعمت ہے تب بھی ہمیں یاد رکھو. تو پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا اپا لا اکون عبد الشکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کروں، اللہ کو زیادہ خوش کروں. یہ شکر کا تقاضا ہے. دو ہی کیفیات ہے، ہر ایک انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے پیغمبر صاحب کو سلام نے جب خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئیں، باقاعدہ ایسے ہاتھ میں آ گئی ایسے جیسے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے، خواب میں خزانوں چابیاں دی گئی، یہ لو سارے خزانے. صحابہ فرماتے تھے وہ خزانے آج ہم نکال رہے ہیں اور آج تک نکل رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو زمینی خزانہ ہے وہ عربوں کی زمین میں اس وقت جو نکل رہا ہے، خزانے اور جگہ بھی ہیں لیکن جو نکل رہے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت عرب کی زمین پر ہے سب زیادہ خزانہ، اس لیے پوری دنیا وہاں جھپٹ پڑ رہی ہے. مال بھی کھاتے ہیں مارتے بھی ہیں دونوں کام کرتے ہیں، ایسے خناس ہیں، مال بھی انہیں سے کھاتے ہیں مارتے بھی ان کو. تو میرے دوست جب آپ کو خزانوں کی شادیاں دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تو کھا کے شکر کروں، ایک دن میں بھوکا رہوں تو میں صبر کروں، میں ایسے چاہتا ہوں۔ راچہ اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر السلام نے کبھی بھی مسلسل دو دن گوشت کا استعمال نہیں فرمایا، کبھی اگر ملتا تھا تو کتنے دن میں ہی ملتا تھا۔ اور آپ نے یہ چپاتی روٹی گندم کی تو کھائی نہیں، بلکہ دیکھی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گندم کی روٹی نہیں دیکھی رسول اللہ نے، گندم کی روٹی کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ گندم عرب میں نہیں ہوتی تھی، عرب میں جو ہوتے تھے گندم شام میں ہوا کرتی تھی، اس وقت گندم بہت مہنگی تھی، اس لیے 2 کلو گندم اور 4 کلو دھان فطرانہ رکھا، کیونکہ فطرانے میں کیونکہ جو چیز وہاں ملتی تھی کھجورے 4 کلو وہ آسان تھی، جو آسان تھے، کشمش آسان تھی، کیونکہ انگور وہاں بہت ہوتے تھے عرب میں، لیکن گندم نہیں ہوتی تھی، آدھا گندم آدھی کر دی کہ آدھی گندم دے دو تو تمہارا فطرانہ ادا ہو جائے گا، صدقہ ادا ہو جائے گا، صدقہ فطر۔ چنانچہ گندم دو سیر کر دی، 2 کلو کر دی، کیونکہ ملتی نہیں تھی، رسول اللہ نے دیکھی بھی نہیں کہ گندم کی روٹی کیسی ہوتی ہے۔ جو استعمال کرتے اور جو بھی چھاننے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس صحابی نے پوچھا کہ چھاننیاں ہوتی تھیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر یہ جو میں تو بہت بڑے بڑے جو نا اس کے چھلکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایسے اس کو ایسے پھونک مار کر اڑا دیتے تھے، جو اڑتا تھا وہ اڑ جاتا، باقی گوند دیتے اسی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ روٹی بھی کبھی کبھی ملتی تھی۔ اللہ فرما کہ میں چاہتا ہوں کبھی شکر کی کیفیت ہو، کبھی صبر کی کیفیت۔ ہر انسان پر یہ 2 کیفیات رہتی ہیں، یا آپ کی طبیعت کے موافق حالات ہیں یہ شکر کی کیفیت، یا آپ کی طبیعت کے خلاف حالات ہیں یہ صبر کی کیفیت ہے۔ اللہ کی شکایت نہ کریں، اللہ کی شکایتیں، یہ سب اللہ کی شکایتیں کر رہے ہیں، ایسا کر دیا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ہائی لائٹ اگر کہیں کسی نے لکھا بھی توبہ استغفار کرو، کوئی لکھتا؟ کوئی نہیں لکھتا توبہ استغفار، جو مطلوب ہے وہ لکھتے ہی نہیں۔ کسی خبر میں یہ نہیں پڑھو گے کہ آخر میں وہ کہیں خبر دینے والا، بھائی سب کو رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ صرف دوسروں کو بس ایک دہشت پھیلانا مقصود ہے، ایسی خبریں دہشت پھیلاتی ہیں، حالانکہ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں بھی ہاں یہ جو خبر دی جا رہی ہے توبہ استغفار کرو، ان کی امداد کرو، یہ کرو، وہ پھر تو کوئی بات ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے مقصد پھر دہشت پھیلانا ہے، سیاست بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، عجیب بات ہے، حکومتوں کو برا بلا کرنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے استغفار کی، آپ کو بھی ضرورت ہے، ساری قوم مل کر توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رفع فرما دے، ایک منٹ میں رفع فرما دے، اللہ تعالیٰ کس مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حق، چھوٹے سے چھوٹا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گھر میں سلم تشریف لاتے ہیں، بکری کا دودھ خود نکال رہے ہیں، بکری کا دودھ خود نکال رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں، آپ کپڑے میں خود پیمنٹ لگا رہے ہیں، اب لگانے والی نہیں تھی، نہیں، جو کام میں کر سکتا ہوں دوسرے کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ آج اللہ نے معاف فرمایا، معاف فرمانا حال یہ ہے جہاں پانی کا گلاس رکھا ہے اٹھ کر پانی پینا گوارا نہیں، اس کے کہا یار مجھے پانی پلا دو۔ عجیب ہماری آج تو سوال کی ذلت برداشت کر لیں گے اور کام نہیں کریں گے، سوال کی ذلت اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب جب فرمایا کہ بلا وجہ سوال نہ کرو تو صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، اس میں آگے چلے گئے، کہ اگر کسی صحابی کا کوڑا اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے گھوڑے کو چلانے والا ہے اونٹ کو زمین پر, تو وہ کسی سے کہتا نہیں تھا اٹھا دے, کہا یہ سوال ہو جائے گا. اس اللہ نے سوال منع کیا ہے, وہ اونٹ سے نیچے اترتا اور اس کو اٹھاتا, پھر دوبارہ اونٹ سے یہ گھوڑے کے اوپر چڑھتا کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے. اس اللہ نے سوال سے منع کیا ہے. حالانکہ زیادہ تر مقصود تو وہ سوال ہے جو مانگنے اور اس سے متعلق ہے. انسان لوگوں سے پیسے مانگ کر اس لیے مانگتا ہے تاکہ امیر ہو جائے, حالانکہ ضرورت کے مطابق اس کے بعد چیز ہے لیکن پھر بھی مانگتا پھرتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے بڑی سختی فرمائی, قیامت کے دن ایسا انسان پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا کیونکہ اپنے اس چہرے کو اس نے ذلیل کیا ہے. لوگوں سے بلا وجہ مانگتا رہتا ہے. بعض لوگوں کو بڑی عجیب عادت ہوتی ہے, چیز ہے لیکن ادھار لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس بن جائے. موٹر سائیکل پرانا ہے, نیا اسٹیٹس لینا ہے, زیادہ کہتے ہیں یار پیسے ادھار دینا, میں نے نیا موٹر سائیکل لینا ہے. یہ ذلت گوارا کرنے کے سوال کی, لیکن اسٹیٹس بنانے کے لیے کہ میرے پاس موٹر سائیکل نیا ہونا چاہیے, استغفر اللہ. اور قرضہ بھی اپنے گردن میں ڈال رہے ہیں. قرضہ ایسی چیز ہے, ایسی خطرناک چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. بلا وجہ قرضہ نہیں لینا چاہیے, بہت سخت کبھی ضرورت ہو, بہت سخت کبھی ضرورت ہو تب جا کر. اگر ایسی ضرورت نہ ہو تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے. میرے دوستوں, بس یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کو یہی تعلیم دیتے ہیں, یہی پیغمبر اسلام کا اسوہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق کو ادا کرو, خالق کے حقوق کو بھی اور مخلوق کے حقوق کو بھی. یاد رکھو, اگر صرف خالق کا حقوق ادا کرتا ہے مخلوق کے چھوڑتا ہے, مخلوق کیا تھا خالق کے چھوڑتا ہے. آج کتنی ایسی تنظیمیں جو بڑی مخلوق کی خدمات کر رہی ہیں, اللہ کے حقوق سے بالکل بے خبر ہے کیونکہ مخالفت کرتی ہے. اللہ معاف فرمائے, یہ دینی کی باتیں کرتی ہے. اور اگر دیندار ہے تو مخلوق کا خیال نہیں, بھی بچوں کا خیال نہیں, پڑوسی کا خیال نہیں, عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خیال نہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. انسان دونوں قسم کے حقوق کو ادا کرے, یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے. آپ کی ذات بہت اونچی ذات تھی, بعد میں خدا بزرگ مختصر, لیکن ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, دونوں کے حقوق کو لے کے چل رہے ہیں. خالق کے حق کے وقت خالق کا حق ہے, مخلوق کے حق تو مخلوق کا حق ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں. یہی خرابی ہے تمام دوسرے مذاہب کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بڑوں, یہی خرابی ہے, یہ خرابی ہے. چاہے عیسائیت ہو, چاہے یہودیت ہو, ہندوازم ہو, سکھازم ہو, بدھسٹ ہو, زرتشت ہو, جو پادری وقت ہو گیا اس نے نہ شادی کرنی ہے نہ کسی کو پوچھنا ہے. دادا بس میں جیسس اور عیسیٰ السلام کے لیے اور ان کے کام کے لیے ہوں بس. دے یہ اسوہ نہیں ہے, یہ خلق عظیم نہیں ہے. خود اس سے ہندو ہے, سکھ ہے, ان کا جو بڑا مذہبی پیشوا ہے, مخلوق کے کوئی حقوق نہیں, بلکہ ان کے بڑوں نے بھی ادا نہیں کیے. 40-40 سال جنگلوں میں رہ گئے اور ساروں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا, سارے دنیا سے گزر گئے, تباہ و برباد کر دیا اور کہا کہ جی ہم تو خالق کو راضی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے, اپنے پیغمبر کی, نبیوں کے نبی کی بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اونچے اخلاق والے ہیں, آپ خالق کا حق بھی ادا کرتے ہیں, مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں. بس میرے دوستو, ہر انسان کو اس اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یا خالق کے مجرم بن جائیں یا مخلوق کے مجرم بن جائیں, اور یہ کہہ دینا کہ جی خالق تو بس حکم اللہ تو معاف ہو جائیں گے, یہ بھی بڑی جرت کی بات ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ انسان کوشش کرے پھر کو کبھی بیچی رہ جائے, کوشش ہی نہ کرے. یہ جملہ کہہ کر بھائی مجھے نماز نہیں پڑھتا, کوئی بات نہیں, کام مال پانی تو کما رہا ہے نا بیوی بچوں کے لیے, اس کا مسئلہ ہے, نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا. نہ خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے حقوق اللہ معاف ہو، حقوق اللہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش تو کی تھی پھر کمی رہ گئی، معاف کر دیں گے. حقوق کا اگر حق میں کمی رہ جائے گی تو مانگے گا تم سے کہ میں محتاج بلا نیزیاں دے دے اپنی مجھے، میرے گناہ لدوا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے حقوق سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، کبھی جی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز روزے میں سستی کرتا پھرے، کہ یہ مطلوب نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَا خُلُقِ نَظِيم کا مطلب یہ کہ پیغمبر سلام کیسے کس طرح خالق کا قدر ادا کرتے تھے، کیسے مخلوق کا قدر ادا کرتے تھے. بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھی ایک اپیل ہے مسجد کی طرف سے